السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات یہ چل رہی تھی کہ وحی کی اصطلاحی تعریف. نمبر ایک، الاعلام بالشرعی، اصطلاح کے اندر وحی کہا جاتا ہے شریعت کی اطلاع اور خبر دینا. الاعلام بالشرعی فهو الوحی. دوسری تعریف وحی کی اصطلاحی دوسری تعریف، اللہ تعالی کا کلام جو نبیوں کے اوپر اتارا گیا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے. نمبر تین، اللہ تعالی اپنے احکام سے بندوں کو باخبر کرے تاکہ بندے دوسروں کو پہنچا دے رہے. یہ تین وحی اصطلاحی کی تعریف ہوئی. تینوں تعریف کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے احکام، اپنی شریعت اپنے کسی بندے کو عنایت فرماوے، اسی بندے کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، اور وہ بندہ دوسرے بندوں کو پہنچا دے رہے. اب وحی کے اقسام دیکھیے. نمبر ایک، وحی الہی، وحی کے اقسام. پہلی قسم وحی الہی، یعنی جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی الہی. اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، وحی تشریعی، اور دوسری قسم ہے وحی تکوینی. وحی الہی کی دو قسم، وحی تشریعی، وحی تکوینی. وحی تشریعی کہتے ہیں اللہ تعالی اپنی مرضیات اور نامرضیات بتلاوے، اس کو وحی تشریعی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات اور نامرضیات بتلاوے اس کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے. اللہ کی مرضیات کا مطلب فرائض، واجبات، سنن، نوافل، مستحبات، یہ سب اللہ کی مرضیات کہلاتے ہیں. اور اس کو ہم آسان لفظ میں کہتے ہیں کرنے کے کام, دین میں کرنے کے کام. اور اسی کی ایک آسان تعبیر ہے معروف, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اے معروف اس کو کہتے ہیں. نامرضیات میں کیا آتا ہے؟ حرام, ناجائز, مکروہات, اور اسی کو کہتے ہیں نہ کرنے کے کام, بچنے کے کام, دور رہنے کے کام. اسی کو منکر بھی کہا جاتا ہے. تو وحی الہی کی پہلی قسم ہے وحی تشریعی, جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات اور نامرضیات بتلا گئے, وحی تشریعی کہلاتی ہے. ایک ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا بہت اچھی طرح ہے. نبوت کے لیے وحی تشریعی لازمی اور ضروری ہے. کوئی آدمی یہ کہہ رہے کہ میں نبی ہوں, تو نبی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کے یہاں سے وحی تشریعی آئے. مطلق وحی سے آدمی نبی نہیں بن جاتا, مطلق وحی سے انسان نبی نہیں بن جاتا. نبوت کے لیے وحی تشریعی کا ہونا ضروری ہے, یعنی جس وحی میں شریعت کے احکام ہو, جس وحی کے اندر مسائل ہو, جس وحی کے اندر احکام الہی ہو. تو نبی بننے کے لیے وحی تشریعی کا ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا. اب اتنے جملے سے کئی اشکالات حل ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, تو کیا وحی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی امی نبیہ بن گئی؟ نہیں, اس لیے کہ وہ وحی تشریعی نہیں تھی. قرآن کے اندر ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, تو کیا وحی کی وجہ سے شہد کی مکھی نبی بن گئی؟ اگر نفس وحی نبوت کے لیے کافی ہوتی تو شہد کی مکھی بھی نبی ہو جاتی. معلوم ہوا کہ نفس وحی نبوت کے لیے کافی نہیں, وحی تشریعی یہ نبوت کے لیے ضروری ہے. اب دوسری قسم سمجھو, وحی تکوینی کیا چیز ہے؟ وحی الہی کی پہلی قسم وحی تشریعی, دوسری قسم وحی تکوینی. وحی تکوینی کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں زندگی کیسے گزارنا, کائنات کی چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھانا. یہ جہاں بتلایا جاتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں وحی تکوینی. اب وحی تکوینی میں کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو پانی پینا ہے زندگی کے لیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے. کی وہی تکوینی، یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، کھانا پڑے گا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، یہ وہی تکوینی کہلاتی ہے. مکان بھی بنانے پڑیں گے، یہ وہی تکوینی کہلاتی ہے. تو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا، کیسے فائدہ اٹھانا، کیسے ضروریات پوری کرنا، یہ وہی تکوینی کہلاتی ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے. اب اس نو مولود کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے چھاتی سے دودھ چوسنا کون سے کوچنگ کلاس میں سکھایا گیا، کون سے ٹریننگ سینٹر کا ٹریننگ دی گئی کہ اللہ نے اس کے لیے وحی تکوینی فرمائی؟ وہ بچہ قدرتی اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے کہ تیری ضرورت تو اس طرح دودھ چوس کر کے پوری کر لے. ایک بچہ اپنی تکلیف ظاہر کرنے کے لیے روتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، بھوک کی تکلیف، گرمی کی تکلیف. یہ رونا کس نے سکھایا بچے کو؟ کہاں جا کر اس نے رونا سیکھا؟ وہ تو کل پیدا ہوا. یہ وہی تکوینی کہلاتی ہے. بچے کو رونا آنا اور رونے کے ذریعے اپنی تکلیف کی تعبیر کرنا، یہ وہی تکوینی کہلاتی ہے. بطخ کا بچہ انڈے سے نکل کے ہی تیرنا چالو، یہ کون سے سوئمنگ کورس میں گیا کہ تیرنا سیکھ گیا؟ یہ وہی تکوینی. اب قرآن میں وہی تکوینی کو اللہ نے بیان فرمایا، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. یہاں آیت کے اندر جو لفظ ہدا ہے نا، یہ وہی تکوینی کے معنی کے اندر، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی فرمائی کہ تجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی، کس طریقے سے تیری ضروریات پوری کرنی، کس طرح اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا. یہ کہلاتی ہے وحی تکوینی. اور آپ نے سورہ کاف کی تفسیر میں جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ دو آدمی جمع ہو گئے، ایک صاحب شریعت اور ایک صاحب تکوینیات. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، حضرت خضر علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام صاحب تکوین، تکوینی امور کے ذمہ دار ہیں. دونوں جمع ہو گئے تو کتنا مزہ آیا پورے واقعے کے اندر. تو اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ تکوینی امور کا ہے. تو یہ ہے وحی تکوینی. اب یہ جو قرآن کے اندر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو شہد کی مکھی کو وحی تکوینی ہوئی کہ تجھے شہد کے لیے جو رو مٹیریل چاہیے، خام مادہ چاہیے، وہ کہاں سے تلائے گی؟ تو کہا تو جا اور پھلوں کو چوس، پھولوں کو چوس، پتوں کو چوس، اور اس کے اندر سے کچا مال لا کر کے شہد تیار کر. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. یہ وہی تکوین کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور شہد کی مٹی کو سکھنا دیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اب دوسری قسم کی وہی شیطانی، پہلی قسم کا نام وہی الہی، اس کی دو قسم ہو گئی، وحی تشریعی اور تکوینی. اب دوسری قسم لے لو، وحی شیطانی. شیاطین بھی آپس میں ایک دوسروں کو وحی کیا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے شیاطین کی دو قسم ہیں، انسان میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسان کے اندر بھی شیاطین ہیں. اب ایک وہی شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی منصوص ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، شیاطین بھی اپنے دوستوں پر وحی بھیجتے ہیں. اور دونوں طرح کے شیاطین، انسانی شیاطین بھی اور جنی شیاطین بھی، ان کا کام وحی کرنے کا ہوا کرتا ہے. اب دیکھیے حدیث شریف میں آئے گا کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ ڈال کر کے دل کے اندر گندے وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے جب بھی آپ ذکر اللہ سے غافل ہوں گے تو آپ کے دل میں گندے وسوسے آئیں گے. یہ گندے وسوسے کیوں آئے آپ کے دل میں؟ شیطانی وحی کی وجہ سے آئے. تو شیاطین بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، اور یہ جنی شیاطین بھی کرتے ہیں، انسی شیاطین بھی کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی وحی شیطانی. اب اس میں الگ الگ صورتیں ہیں کہ جنی شیطان کو وحی کر رہے ہیں، انسی شیطان کو وہی کرے، یعنی انسان شیطان کو وہی کرے. جیسے ایک طالب علم دوسرے کو کہتا ہے، چلو جمعہ کو اپنے موقع پا کر جو ہے نا موبائل پہ فلم دیکھیں گے. دوسرے نے کہا ایک نہیں دو دیکھیں گے. یہ ہو گئے شیاطین، ایک دوسرے کو آپس میں وہی کر رہے ہیں. تو یہ جنی شیطان کو ایک قسم، انسی شیطان کو دوسری قسم، تیسری قسم جنی شیطان انسی کو، چوتھی قسم انسی شیطان جنی کو. یہ چار طریقے سے شیطانی وحی ہوا کرتا. کے بعد مزید اقسام سمجھو. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آنے والی وحی تین صورتوں میں ہوا کرتی تھی، بنیادی طور پر موٹی موٹی بڑی بڑی اس کے اندر تین صورتیں ہوتی تھیں. حضرات انبیاء علیہ السلام پر آنے والی وحی الہی موٹی موٹی تین صورتوں پر ہوتی تھی. نمبر ایک، کلام قدیم، اللہ تعالی کا بلا واسطہ براہ راست سننا، اللہ تعالی کا کلام قدیم بلا واسطہ براہ راست سننا، یہ بھی وحی الہی کی پہلی قسم ہے جو نبیوں پاس آئی. اس کی دو مثال لیجئے. پہلی مثال، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا اور اپنا کلام قدیم بلا واسطہ براہ راست اللہ نے سنوایا موسیٰ علیہ السلام. اللہ کلام فرما رہے اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے. یہ ہے وحی الہی کی پہلی قسم. دوسری مثال دے گا معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی واسطے کے کلام الہی قدیم کو سنا ہے. یہ معراج کے اندر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام قدیم کو بلا کسی واسطے کے سنا. اس کی ایک صورت کیا ہوئی؟ سورہ بقرہ کے خواتیم ملے. دوسری صورت کیا ہوئی؟ 50 نمازیں جو بعد میں 5 رہ گئی. تیسری صورت کیا ہوئی؟ جو آپ کی امت سے شرک سے بچے گا میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دوں گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کلام الہی قدیم بلا واسطہ سنا تھا. دوسری قسم وحی رسالت فرشتے کے واسطے سے تیسری قسم دل کے اندر اللہ کی طرف سے جو وحی بھیجی جاوے دل کے اندر اللہ کی طرف سے جو وحی القا کی جاوے نمبر 4 وحی منامی یعنی خواب. انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. یہ آیت ہے وحی منام کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے تیار ہو گئے. وحی منام. دوسری مثال لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا نا کہ احرام باندھ کے مکہ المکرمہ گئے, طواف کیا, سعی کی, قربانی کی, جس کے نتیجے کے اندر سن 6 ہجری کا سفر ہوا, پھر سفر نا تمام رہا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. جو وحی منامی دیکھ کر آتی ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا, غیر انبیاء کی طرف جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی الہام کے ہوا کرتا ہے. الہام کے معنی دل میں کسی بات کا ڈالا جانا. غیر انبیاء کی طرف جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوا کرتا ہے الہام. سے بکثرت اولیاء اللہ کے دل میں یہ باتیں آ گئی, کتنے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, یہ الہام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی, یہ الہام ہے. ایک دو سطر چھوڑ کر کے اب نئی طرح کی باتیں مت کریں. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی کیا کیا صورت اور شکل ہوتی تھی وہ بھی سمجھ لیں. حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی کیا کیا شکل اور صورت ہوا کرتی تھی. نمبر ایک, منامی وحی, یعنی نبی کو خواب دکھلا کر کے کوئی بات بتلائی جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آئے. آج جو خواب رات میں دیکھتے تھے ایسا ہی صبح کے اندر واقعتاً ہوتا تھا. نمبر 2, سلسلۃ الجرس کے طور پر وحی آنا. مسلسل بجنے والی گھنٹی کی طرح وحی کا آنا. آگے ساری روایت آ رہی ہے اسی بات میں سواد کے ساتھ. سلسلۃ الجرس, مسلسل بجنے والی گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کا آنا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آ رہی ہے. نمبر 3, نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈالی جاوے. نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈالی جاوے یہ جو مشہور جملہ ہے جو عام طور پر خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے, وَإِنَّ نَفْسًا تَمُتَحَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ, یہ مشہور جملہ ہے. یہ اسی کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر یہ جملہ ڈالا گیا اللہ کی طرف سے. نمبر 4, فرشتہ انسان کی شکل اختیار کر کے نبی کے سامنے آ جاوے. عامتاً حضرت جبرائیل امین حضرت دیحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے. بڑے خوبصورت تھے حضرت دیحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلے کلب سے ان کا تعلق تھا. دیحیہ ابن خلیفہ الکلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عام متن جبرائیل امین ان کی شکل میں وحی لے کر تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ ایک اعرابی کی شکل میں بھی جبرائیل آئے, گاؤں کے آدمی کی شکل میں, نوجوان اعرابی کی شکل میں بھی جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. نمبر 5, جبرائیل اصلی شکل اور صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاوے، جس اصلی شکل میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اس شکل میں جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاوے۔ ایسا دو مرتبہ ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَسَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ ایک مقید، اصلی شکل میں جبرائیل امین کو دیکھنے کا۔ آگے تفصیلی روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محلہ جیاد میں چل رہے تھے، اور جیاد آج بھی اس محلے کا نام جیاد ہی ہے، اور دور نبوت کے اندر بھی اس کا نام جیاد ہی تھا، اور وہاں حضور نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ 600 پر، اور ایک پر اس کا ایسا تھا کہ مشرق اور مغرب پورے کو احاطہ کر لے، گھیر لے رہے، مشرق سے مغرب پوری دنیا کا احاطہ کر لے رہے، گھیر لے رہے۔ اور اس میں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، بکھر رہے تھے ہر ہر پر میں سے۔ ایک پر ایسا تھا کہ مشرق اور مغرب دنیا کا پورا جبرائیل امین نے گھیر لیا تھا، اور اس میں سے یاقوت اور جواہرات جڑ رہے تھے۔ پھر بتلایا کہ ایسے ایسے اللہ نے 600 پر عطا فرمائے۔ یہ ایک موقع تھا اصلی صورت میں، اور اس موقع پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما راى، دوسرا موقع کیا تھا، ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى۔ یہ دوسرا موقع تھا معراج میں، سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ دو مرتبہ ہوا پوری حیات مبارکہ میں جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھنا۔ اور شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ جبرائیل کو حضور نے اصلی حالت میں دیکھا، حضور کے علاوہ کسی نبی نے جبرائیل کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا، کسی نبی نے اصلی حالت میں جبرائیل کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے۔ چھٹی صورت دیکھو، اللہ تعالی نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، من وراء حجاب کلام فرمایا، حجاب سے کلام فرمانا کبھی بیداری میں جیسے معراج میں، کبھی نیند کے اندر، دونوں طرح سے ہوا۔ پسے پردہ، پسے حجاب، پردے کے پیچھے کلام کرنا، دونوں طرح سے ہوا، بیداری میں بھی اور خواب کے اندر بھی۔ ایک ساتویں شکل دیکھو، فطرت وحی کے دور میں حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وحی کا ایک دو کلمہ یا ایک دو چیز سناتے تھے. اور یہ زمانہ تھا سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر جبرائیل امین کا وحی لے کر کے آنا بند ہو گیا. 3 سال تک یہ سلسلہ رہا کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی, 3 سال جبرائیل آئے نہیں. اس دور میں حضرت اسرافیل کو مقرر کیا گیا تھا, وہ تشریف لاتے تھے, کبھی کوئی کلمہ کبھی کوئی جملہ حضور کو بتلا دیا کرتے تھے. پھر 3 سال گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل امین یا ایھا المدثر لے کر تشریف لائے اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. پھر مسلسل جاری رہا, وفات تک جاری رہا. یہ 7 طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے 7. اس کے علاوہ وحی کی اور صورتیں بھی, زمان کے اعتبار سے بھی وحی کو تقسیم کرتے ہیں. جو وحی رات کے وقت نازل ہوئی یہ سب ذیلی اقسام ہے, یاد رکھنا یہ مستقل اقسام نہیں ہے. کیسے اقسام ہے؟ ذیلی. جیسے کہ ایک قسم ہے رات کے وقت نازل ہونے والی وحی کے لیے شرائع کرام وحی لیلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ وحی مبارکہ کا یہ حصہ رات کے وقت پر نازل ہوا. جیسے سورہ حدیبیہ سے واپسی ہو رہی ہے, رات کا وقت ہے اور حضور پر سورہ فتح نازل ہونا شروع ہوئی رات کے اندر, وحی لیلی اس کو کہتے ہیں. ایک دوسری صورت ہوتی ہے وحی نہاری, نون پر زبر لگا دینا, یعنی دن کے وقت میں جو وحی کا نزول ہوا, دن کے وقت میں جن وحی کا نزول ہوا. موسم کے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں, وحی شتائی, وحی صیفی, سواد سے, یعنی سردی کے موسم میں آنے والی وحی, گرمی کے موسم میں آنے والی وحی, وحی شتائی, وحی صیفی. اقامت اور سفر کے اعتبار سے بھی وحی کا عنوان لگاتے ہیں, وحی سفری, وحی حضوری, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں اور وحی کا نزول ہوا, اور حضر یعنی وطن میں مقیم اور وحی نازل ہوئی. کہتے وحی سفری اور وحی حضوری. اسی طریقے سے امن اور جنگ کے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں کہ صلح اور امن کے دور میں نازل ہونے والی وحی اور جنگ کے دور میں نازل ہونے والی وحی. الحرابی, کہ جنگ جاری ہے، قتال جاری ہے، فضرب منہم کل بنان، فضرب فوق الاعناق وضرب منہم کل بنان، یہ حالت جنگ میں نازل ہو رہی ہے کہ ان کو اوپر سے مارو، پورے پورے ان کے کاٹو، یہ حالت جنگ میں نازل ہونے والی ہوئی. یہ سب ذیلی اقسام ہیں وحی کے متعلق. اب وحی کو ذرا سمجھو اور وضاحت کے ساتھ. تین موٹی موٹی تعبیرات سمجھو وحی کے متعلق. نمبر ایک، پہلی تعبیر، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرماوے، جبرائیل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرے، جبرائیل کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل دماغ میں محفوظ ہو جاوے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے لکھوا لے وے، دیکھیے کتنی پیاری ترتیب ہے، سمجھ گئے پوری ترتیب. اللہ تعالی نے اپنا کلام لے کر بھیجا کس کو؟ جبرائیل. حضرت جبرائیل آئے سید الملائکہ سید البش مخلوقات کے پاس آوے، یعنی جبرائیل آوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کا کلام جبرائیل نے آ کے حضور کو سنایا، حضور نے سنا اور حضور کے دل دماغ میں محفوظ ہو گیا. پھر حضور نے وہ کلام سنایا صحابہ کرام کو، پھر حضور نے وہ کلام کاتبین وحی کو بلا کے لکھوا دیا. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے یہاں سے آیا، جبرائیل نے سنایا، حضور نے سنا، صحابہ کو سنایا، کاتبین وحی سے لکھوا لیا، پورا قرآن اس ترتیب سے آیا. یہ پہلی صورت ہے وحی کی، اور بہترین اور جاندار ترتیب ہے. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، جبرائیل کا کوئی دخل نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ملایا، صحابہ نے نہیں، کاتبین وحی نے نہیں. سیدھی باتیں جو اللہ کے یہاں سے آئی وہی آج تک بعینہ محفوظ اور سلامت چلی آئی. یہ پہلی شکل ہوتی ہے وحی، اور اس کو قرآن کے اندر کیا فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به إنا لينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إنا لينا بيانا. یہ ترتیب ہے اس آیت میں، سمجھ میں آ گئی پہلی شکل وہی کی. اب دوسری سورت سمجھو،
دوسری صورت یہ ہوتی تھی اللہ تعالی کے یہاں سے ایک مضمون آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آیا، لیکن الفاظ اللہ کے یہاں سے نہیں آئے، وہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں القا کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر فرمایا، پوری ترتیب ذہن میں رکھیے بھائی، اللہ تعالی کے یہاں سے ایک مضمون آیا، تفصیل سے آیا، الفاظ نہیں آئے، دل میں مضمون القا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں تعبیر فرمایا، اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے ایک عربی کتاب ہے، آپ جیسے کسی ادیب کو حوالے کی گئی کہ جناب ذرا اس کا ترجمہ کر دیجئے، آپ نے سیدھا عربی سے اردو کر ڈالا، یا کوئی اردو کتاب دی گئی ذرا اس کا ترجمہ کر دیجئے، آپ نے اردو کا سیدھا عربی کر ڈالا، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، آپ کی تعبیر ہے اردو سے عربی، عربی سے اردو، بس اس طرح اس دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، اس دوسری قسم کا نام رکھتے ہیں حدیث قدسی، اس کی تعبیر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روایت میں آتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی، یہ تعبیر آتی ہے، دوسری تعبیر آتی ہے عن اللہ تبارک و تعالی، قال اللہ تبارک و تعالی عن اللہ تبارک و تعالی، یعنی جس میں یہ ہو کہ یہ بات اللہ کے یہاں سے حضور نقل فرما رہے ہیں، وہاں حدیث قدسی سے ہم اس کو تعبیر کریں، دوسری صورت ہو گئی، ایک تیسری صورت اچھی طرح سے جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کا نزول ہوا، نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آیت کی تشریح، آیت کا مضمون اور مفہوم، حکم الہی کی پوری حقیقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود سمجھا دیا، جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت کا مضمون مفہوم اور اس میں جو اللہ نے حکم بیان فرمایا ہے وہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو سمجھ عطا کی گئی ہے, جو فہم عطا کیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو سمجھ عطا کی گئی, جو فہم عطا کیا گیا, اس کے مطابق تشریح فرمائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ عطا کی گئی ہے اس سمجھ کے مطابق تشریح فرمائی, تفصیل بتائی, جزیات بتلائے. اس کو کہا جاتا ہے حدیث نبوی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث نبوی. یعنی بات تو اللہ کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے, اس لیے اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نا قرآن میں ثم انا لینا بیانا, یہ یہی ہے کہ قرآن کا جو مضمون اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا, حکم کی پوری حقیقت حضور کو سمجھائی, حکم کی پوری تفصیل حضور کو سمجھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد فہم عطائی سمجھ کی روشنی میں امت کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کروائے, جزیات بیان فرمائے, اس کو واضح کر کے بیان فرمایا. اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث نبوی. یہی حدیث نبوی کہتے ہیں. یہ تین موٹی موٹی وحی کی تفصیل ذہن میں رکھنی چاہیے بطور خلاصے کے, کہ بھئی یہ وحی کبھی قرآن, وہی کبھی حدیث قدسی, وہی کبھی احادیث مبارکہ. تو یہ تین الگ الگ کیسے ہوتی ہیں؟ تو یہ تین کی یہ وجہ ہے. اس کے بعد سمجھیے وہی دو طرح کی ہے, اجمال اور صراحت کے اعتبار سے وہی دو طرح کی ہے. نمبر ایک وحی صریح, وحی صریح, اور دوسری قسم ہے وحی حکمی. ایک قسم ہے وحی صریح, دوسری قسم ہے وحی حکمی. وحی صریح کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وحی مطلوع, نمبر دو وحی غیر مطلوع. وحی کی دو قسم ہو گئی, وحی صریح وحی حکمی. پھر وحی صریح کی دو قسم ہو گئی, وحی مطلوع وحی غیر مطلوع. قرآن مجید کو چونکہ نماز میں, مجلس میں انفرادی طور پر باقاعدہ تلاوت کیا جاتا ہے, اس کی تلاوت مقصود اور مطلوب ہے, اسی لیے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم,
யத்லு அலைஹிம் ஆயாதிஹி, யத்லு உசி சே ஹை வஹீ மத்லு, ஜிஸ் வஹீ கோ பாகாயதா திலாவத் கியா ஜாதா ஹை. ஔர் குர்ஆன் மஜீத் கி திலாவத் மத்லூப் ஹை. குர்ஆன் மஜீத் கி திலாவத் நமாஸ் மே, இன்ஃபிராதி மஜ்லிஸ் மே, இஜ்திமாஈ மஜ்லிஸ் மே باقاعدہ مطلوب ہے اس کی تلاوت, اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب.
احادیث مبارکہ کو نماز میں باقاعدہ تلاوت نہیں کیا جاتا, بغرض تلاوت تلاوت نہیں کیا جاتا, نماز کے علاوہ بھی نہیں کیا جاتا, نماز میں بھی نہیں کیا جاتا, نماز کے علاوہ بھی نہیں کیا جاتا. دیکھیں بھائی, فجر بعد تلاوت کرو, اب ایک آدمی بخاری کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا, اگرچہ سلف صالحین کے واقعات ہے اس طرح, حدیث کو بھی باقاعدہ روزانہ تلاوت کرو. حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہوتے ہیں, حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ, کہ ان کو روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے تھے, ایک بخاری تلاوت کرتے تھے, 24 گھنٹے کے ان کے معمولات میں تھا. حضرت مولانا حضرت علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے پیر ہوتے ہیں, میری ایک سند ایسی بھی ہے حدیث کی کہ میں نے حدیث کی اجازت لی ہے مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی سے رحمہ اللہ, ان کو اجازت ہے حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اجازت ہے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کو اجازت ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک سند فقیر کی ایسی بھی ہے. تو یہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے دوسرے پیر ہوتے ہیں, مولانا محمد احمد صاحب مرشد اول جو ان کے خسر تھے, حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ, اور پھر شاہ وسیع اللہ صاحب کے انتقال کے بعد حضرت نے دوسری بیعت کی تھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے 105-6 سال کی عمر پائی, جس سال میں دارالافتاء پڑھتا تھا اس سال ان کے پاس جا کر میں نے اجازت لی تھی حدیث کی, پھر چند ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ حضرت مولانا شاہ بدر علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں خود حضرت نے لکھا ہے, مولانا قمر الزمان صاحب نے فیضان محبت عرفان محبت جو اشعار کی شرح ہے اس کے مقدمے کے اندر, کہ حضرت کا معمول تھا روزانہ ایک بخاری کی تلاوت کرتے, ایک قرآن کی تلاوت کرتے, اور اپنے سال میں کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے سال میں پوری کر کے, جو ہو آج ختم بخاری ہے, اعلان کریں گے, جلسہ کریں گے انشاءاللہ, شاندار حفظے دار نئے کپڑے پہن کے دعوت کر کے. یہ تو چونکہ احادیث مبارکہ کی تلاوت کا عام معمول نہیں ہے, اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. اب دوسری قسم لو, وحی حکمی کو لو. پانچ چیزیں وحی حکمی میں آتی ہیں. نمبر ایک, نبی کا خواب. نمبر دو, نبی کا اجتہاد.
نمبر تین اجماع امت، نمبر چار صحابہ کا اجتہاد،
نمبر پانچ مجتہدین کا اجتہاد۔ یہ پانچ چیزیں حکمن وحی کہلاتی ہے، یاد رکھنا۔ تو وحی صریح کی دو قسم بتلا رہی ہے، وحی متلو وحی غیر متلو۔ وحی حکمی کی پانچ صورتیں، اب اس میں پہلی چیز انبیاء کے خواب آ گئے، نبی کے خواب۔ دوسری صورت آئی نبی کا اجتہاد، اس کے لیے ایک اصولی بات ذہن میں رکھو، نبی سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتے، فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ نبی بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے غلطی اجتہادی ممکن ہے،
لیکن ہماری غلطی اور نبی کی غلطی میں یہ بنیادی فرق، انبیاء کی غلطی کو اللہ فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں، آگے چلتے نہیں، چلنے بھی دیتے، اور ہماری غلطی غلطی ہی رہ جاتی ہے، کبھی کوئی اصلاح کرے ورنہ غلطی غلطی رہ جاتی، یاد رکھنا۔ اجماع امت یہ حکمن وحی ہے، حدیث شریف مشہور ہے، لا یجمع اللہ ھذہ الامۃ علی الضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہونے دیں گے، کہ پوری امت مل کے ایک ساتھ گمراہی پر متفق ہو جائے، یہ اللہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جیسے اہل حق ہر دور میں ہیں، کہ جو گمراہی کی آندھیوں میں حق کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ کل امت کو اللہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہونے دے گا، اسی لیے اجماع امت حکمن وحی ہے۔ دوسری دلیل لے کر، ید اللہ علی الجماعۃ، تیسری دلیل،
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا۔ یہ بھی اجماع امت کے حکمن وحی ہونے کی دلیل ہے آیت کریمہ، چوتھی چیز حضرات صحابہ کا اجتہاد، چونکہ انہوں نے بلا واسطہ مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بلا واسطہ مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا ہے، اس لیے صحابہ کا اجتہاد حکمن وحی کے درجے میں، اور اس میں خلفائے راشدین ان کے بارے میں تو خود نص میں صراحت آئی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین عبدوا علی بن نواجز، صراحتن حدیث میں حکم آئے۔ پانچویں چیز مجتہدین کا اجتہاد، یہ بھی وہی حکمی کے درجے میں ہے. چونکہ مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ نصوص میں جو صریح باتیں آئیں اس میں اجتہاد کر کے غیر صریح باتوں کو نکال دیں. مجتہدین نصوص میں جو صریح باتیں آئی ہیں اس میں اجتہاد کر کے غیر صریح باتوں کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی لیے ان کا اجتہاد بھی وہی ہے حکمی کے درجے کے اندر مانا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آ گیا اولی الامر منکم، حضرات مستحدین کی اجتہاد کی اتباع کرنے کا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی لیے ان کا اجتہاد بھی وہی کے حکم کے اندر ہے. کیونکہ مستحدین اپنی جیب سے کچھ باتیں نہیں کرتے. دیکھو یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھنے کا، حضرات مجتہدین کرام نے اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کہی، انہوں نے تو نصوص کے اندر قرآن میں حدیث میں آثار صحابہ اقوال صحابہ میں غور کر کے غیر صریح باتوں کو تیار کر کے امت کے سامنے صراحتن پیش کیا. اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہا انہوں نے کوئی بات. اس لیے انہیں میں مجتہدین کے مستنبط کیے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کو ہم لوگ نصوص کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ حکم فلاں آیت سے، یہ حکم فلاں حدیث سے، اس کا تعلق آیات سے، اس کا تعلق احادیث سے. یہ نہیں کہ مجتہد نے اپنی طرف سے جو چاہے کہہ لیا، نہیں، یہ نصوص سے. اسی لیے ان کے اجتہاد کو ہم لوگ کہتے ہیں وحی حکمی. تو یہ پانچ شکل ذہن میں رکھیے، وحی حکمی کی. اسی لیے حضرات مجتہدین کا اجتہاد شریعت کی نظر کے اندر اس لیے حجت مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جو قرآن اور حدیث میں غور و خوص کر کے غیر صریح باتوں کو پیش کیا.
وہی کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ایک نقشہ بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے اندر وہی کے تمام شکلوں کو بنایا گیا ہے، نقشہ دیکھیں گے تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی. پھر یہ باب ہی پورا بدول وحی کا باب ہے، پانچ یا چھ یا سات روایتیں جو اس باب میں آئی ہے تو وہاں حدیث کے ذیل میں بھی وحی کے متعلق اور باتیں بھی آئی ہیں، اس لیے یہاں اتنی بات پر اتفاق ہے. اب دیکھیے باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمۃ الباب کا خلاصہ کتنا عمدہ اور اچھا کیسے ہوگا. محدث کبیر حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں کہنا بہت اچھا لگتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ وحی کے ابتدائی دور میں وحی کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، صاحب وحی کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا کہ جب وحی کا آغاز ہوا، وحی کا ابتدائی دور تھا، تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، کون کون سے مراحل اس کے اوپر آئے. اور چونکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ ایک وحی وحی ہے شیطانی بھی ہوا کرتے، اسی لیے امام علی مقام نے ترجمۃ الباب میں قید لگا دی کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے وحی کی شروعات ہوئی، وحی کیسے ظاہر ہوئی، وحی کن کن مراحل سے گزری، وحی کی کیا تاریخ رہی ہے، وحی کی کیا کیفیت رہی ہے. یہ ہو گیا کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اہم بحث دیکھو جس کو نہ کرنا ہی بہتر ہے چونکہ وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ لفظ رسول آیا ہے تو رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، تو یہ تو آپ جلالین شریف کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو آپ یہاں کتنی مرتبہ دوہرا ہے. اور ایک بحث آتی ہے کہ رسالت افضل ہے کہ نبوت افضل ہے. خلاصہ مختصر دو چار سطر میں یوں سمجھ لو، اللہ تعالی کا خاص بندہ جن کو اللہ تعالی خبر دینے کے لیے چن لے وے، اللہ تعالی کا خاص بندہ جس بندے کو اللہ اپنی خبر پہنچانے کے لیے چن لے وے. دوسری تعبیر، اللہ تعالی کا مخصوص بندہ جن کو اللہ تعالی احکام پہنچانے کے لیے چن لے وے. تیسری تعبیر، اللہ تعالی کے مخصوص بندے جن کو اللہ تعالی انذار کے لیے منتخب کر لے وے. اس کو ہم رسول کہتے ہیں. اب یہ رسول بندے فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور ایک جماعت کے قول کے مطابق جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو زیادہ تر یہ لفظ انسانی رسولوں کے لیے بولا جاتا ہے. دیکھیے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, آگیا کرا تھا کہ فرشتوں میں سے بھی رسول ہے اور لوگوں سے بھی رسول ہے. اچھا جب آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی دنیا, جنات تو پیدا ہو کے دنیا میں آباد ہو چکے, تو اس زمانے کے اندر جنات کو احکام شرعیہ بتلانے کے لیے اللہ نے جناتوں میں سے رسول منتخب فرمایا. یہ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے اور اچھی رائے ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے زمانے کے آدم, کیونکہ ذوی العقول مخلوق میں اول مخلوق ہے ملائکہ, دوسری ذوی العقول مخلوق ہے جن, اور تیسرے نمبر پر ذوی العقول مخلوق ہے انسان. اب انسان کی آمد تو دنیا میں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام, اس سے پہلے پوری روئے زمین کے اوپر جنات رہتے تھے, تو کیا وہ آوارہ آزاد رہتے تھے؟ ان کے لیے بھی احکام شرع تھے. اس دور میں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعثت نہیں ہوئی, جناتوں کی آبادی, تب ان تک احکام پہنچانے کے لیے اللہ نے جناتوں میں سے رسول منتخب فرمائے. لیکن جب انسانی رسول کی آمد دنیا میں ہوئی تو پھر جناتوں کو رسالت سے محروم کر دیا گیا, اس لیے وہ لگتے بہت تھے, جنت لگ جاتی کہ انہوں نے آگے ہماری رسالت بند کروا دی. اب جب ہمارے محاورے میں ہم یہ لفظ استعمال کریں گے رسول, تو انسی رسولوں کے یہ لفظ استعمال ہوگا, وہاں فرشتے والا رسول مراد نہیں, وہاں جنات والا رسول مراد نہیں, وہاں انسانوں والا رسول مراد لیا جائے. یہ چیز ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اس لیے فرمایا کئی فکان بدع الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا, کن کن مراحل سے گزر کر کے یہ وحی حضور پر آئی, وحی کی تاریخ کیا رہی, وحی کی کیفیت کیا رہی, یہ سب چیزیں اس عنوان کے ذریعے سے امام عالی مقام ثابت کرنا چاہتے ہیں. جائیے پس.